الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم بزرگو بھائیو گزشتہ کل اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں انسان کو مختلف حالات سے گزارتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں، اور یہی اس دنیا کا خاصہ ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ عالم کل تین ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں خوشی ہی خوشی، جہاں غم کا نام و نشان نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں بیماری نہیں، جہاں کسی کی موت واقع نہیں ہوتی، جہاں کسی کا جاب نہیں جاتا، جہاں خوشی ہی خوشی، بلکہ جہاں خوشی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، ایک عالم تو وہ ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، اور ایک عالم وہ ہے جہاں غمی ہی غمی، جہاں خوشی کا نام و نشان نہیں، دور تک خوشی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں there's always light at the end of the tunnel۔ ٹنل میں جب آدمی جاتا ہے تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے، ویسے تو مصنوعی لائٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ دوبارہ روشنی میں آتا ہے، تو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل۔ لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں اس ٹنل کے وہ ٹنل چلتا ہی رہتا ہے ابد الآباد تک، ہمیشہ تک، وہاں کوئی روشنی نہیں، بلکہ وہاں عذاب میں، مصیبت میں، تکلیف میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ ایک عالم تو وہ ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایک عالم ہے دنیا جہاں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، مال بھی ہے، فقر بھی ہے، جہاں دونوں حالتوں سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو خوشی کے ایام غمی کے ایام کے بنسبت بہت زیادہ ہیں، نعمتیں اللہ صبر کے مواقع کے بنسبت بہت زیادہ ہیں، بلکہ جب آدمی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اس وقت بھی وہ نعمتوں کے اندر گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ مصیبت تو ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، تین مصیبتیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کی طبیعت کے مخالف ہے، اس تین کے اندر بھی ہزاروں نعمتوں کے اندر وہ پل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ تو صبر کے ایام تو دنیا میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر, لیکن انسان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس صبر کو بھی صبر شمار کر لیتے ہیں, حالانکہ کوئی صبر نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جسے کسی کو آپ نے ہلکا سا دھکا دیا, جیسے چھوٹے بچے کو ہلکا سا دھکا دیا رونے لگا, آپ اس کو سینے سے لگاتے ہیں, آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں, چھوٹا سا دھکا دیا, اس میں کون سے رونے کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی جو مصیبت ہم پر بھیجتے ہیں وہ ایسا ہی ہے, وہ مصیبت کہے جانے کے قابل بھی نہیں ہے, لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم رونے لگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالی صبر کی وجہ سے اس بندے کو سینے سے لگاتے ہیں. تو دنیا کے اندر آدمی اچھے حالات سے گزرتا ہے, اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کیا چاہتے ہیں؟ جب وہ اچھے حالات سے گزرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے شکر چاہتے ہیں. شکر عجبا لامر المؤمن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ہر حالت اچھی ہے, اگر اچھی حالت ہے پھر بھی اچھی, بری حالت ہے پھر بھی اچھی, اگر اچھی حالت ہے تو شکر کرتا ہے. فکان خیر اللہ, اور شکر کی وجہ سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور شکر تین طریقے سے ہوتا ہے, ایک تو شکر ہے زبان سے, بلکہ دل و دماغ سے پہلے, کہ وہ اس کو اس بات کا استحضار ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے, میں نے اپنی طرف سے یہ چیز حاصل نہیں کی, میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے, میرے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کرتا, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا. اور پھر زبان سے بھی شکر ہو, موقع بموقع الحمدللہ کہے, موقع بموقع سبحان اللہ کہے, اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرے, اور اس سب سے بڑھ کر عملی شکر ہو. عملی شکر, اس کی عملی زندگی کے اندر یہ بات نظر آئے کہ وہ اللہ کا احسان مند ہے. ورنہ اگر زبان سے شکر ادا کر رہا ہے لیکن عملی طور پر کوئی شکر نہیں, تو اس کو شکر نہیں کہا جا سکتا. ہمارے حضرت دامت برکاتہم ہمیشہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہوٹل پر تشریف لائے, کچھ کھانا پینا ہوگا اور پھر نصیحت کی مجلس ہوگی. تو حضرت مفتی احمد صاحب تشریف لائے, اور وہ طلبہ وغیرہ کو جو ساتھ تھے ان کو مدینہ منورہ میں جو قیام ہے وہ نعمت, یہ روحانی نعمت کہ ایک آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالی مدینہ منورہ پہنچائے. ہماری نظر تو صرف مادی نعمتوں پر ہوتی ہے, آنکھ ہے, کان ہے, مال ہے, جاب ہے, گھر ہے. روحانی نعمتوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر ہمیں نوازا, مسجد میں ہمیں بٹھایا, یہ بھی اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اچھائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہے مگر اللہ کے فضل احسان سے, مگر اللہ کی مدد سے, ورنہ انسان خود کی مدد سے کچھ نہیں, خود کی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. جس کو اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے اور لاتا ہے وہی آ سکتا ہے. ایک صاحب آقا اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو غلام نے کہا کہ بھائی میں ذرا اذان ہو رہی ہے نماز پڑھ کے آتا ہوں, نماز ہو رہی ہے اذان ہو رہی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو آقا نے کہا, وہ بھی مسلمان تھا یہ بھی مسلمان, کہا ٹھیک ہے جا کر نماز پڑھ لو, ہم کو بھی زندگی میں تجربہ ہوا ہوگا کہ سب نماز پڑھ رہے ایک صاحب بیچارے کونے میں بیٹھے ہیں, ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے, سفر میں جا رہے سب ساتھی نماز پڑھ رہے اور ایک صاحب کہہ رہے کہ آپ لوگ پڑھ لو میں یہاں گاڑی میں انتظار کرتا ہوں. خیر کی مجلس چل رہی ہے اور کوئی صاحب پیچھے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں, دین کی بات ہو رہی ہے کوئی اپنی باتوں کے اندر لگا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آ کر اس دین کی بات کو سنیں. تو وہ صاحب آئے, وہ صاحب گئے اندر غلام, اور بہت دیر لگائی انہوں نے, بہت دیر لگائی, نماز پڑھ رہے تھے, فرائض پڑھی, سنتیں پڑھی وغیرہ, سب لوگ مسجد سے نکل گئے. تو آقا کو غصہ آ رہا تھا, اس نے زور سے چلائے کہ بھائی تو آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے اندر سے آواز دی کہ وہ آنے نہیں دیتا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کون آنے نہیں دیتا, آپ کس کی بات کر رہے ہیں, مسجد میں تو ہے نہیں کوئی. تو کہا کہ وہ جسے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے, جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے, یعنی اللہ کی توفیق سے میں اندر پہنچا ہوں. اس بات کا ان کو استحضار تھا, اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو مادی نعمتیں اور روحانی نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو فرما رہے تھے کہ نصیحت کی کہ مدینہ منورہ کا قیام نصیب ہوا, تو اس کی قدر دانی یہ ہے کہ آدمی مسجد نبوی کے اندر وقت گزارے، صلاۃ و سلام کے اندر وقت گزارے، عبادت کے اندر اپنا وقت گزارے، بازار کا چکر نہ لگائے. اور حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کا اصل شکر ہے. اگر صرف زبان سے شکر ادا کرتا رہے، فون پہ کہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے مدینہ منورہ پہنچایا، اور وہ بازار میں چکر لگا رہا ہے، ہوٹل میں سویا ہوا ہے، یہ کیسا شکر ہوا. اور پھر مثال دی کہ مثال کے طور پر ایک صاحب عمرہ میں گئے اور انہوں نے وہاں سے وہ رومال خریدا اپنی مسجد کے امام صاحب کے لیے. وہاں آئے اور امام صاحب کی خدمت میں رومال بہت ادب سے پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں مجھے یاد کیا آپ نے اور یہ ہدیہ میرے لیے لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب زبان سے وہ شکر ادا کر رہے ہیں تو ان صاحب کو اطمینان ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، پسند آیا ان کو. اب جب جمعہ کا دن آیا تو وہ انتظار میں ہے کہ جو رومال میں نے دیا تھا امام صاحب پہن کر آئیں گے، پہن کر آئیں گے. جمعہ کا دن آیا، دیکھا کہ وہ رومال تو نظر نہیں آتا. تو اب ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے عید کے لیے اس کو ریزرو کیا ہو، کہ میں نے جو چیز دی تھی ان کو خوشی تو تبھی ہوگی نہیں کہ جب وہ ان کے سر پر دیکھے. تو کہا چلو عید کے دن ہو سکتا ہے اس دن پہنیں گے. عید کا دن آیا، رومال غائب. اور جب بھی ملتے ہیں امام صاحب تو ان کو یاد دلاتے کہ آپ نے جو بہت زبردست رومال لائے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اوپر سے زبانی شکریہ ادا کر رہے بار بار. عید کا دن آیا کہ عید کے دن بھی دیکھتے کہ رومال غائب. اب ان کے دل میں ہونے لگا کہ پتہ نہیں، رومال شکریہ تو ادا کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے. ایک دن امام صاحب بیمار ہو گئے، ان صاحب کو یہ خیال آیا کہ چلو ان کی عیادت کر لیتے ہیں. اب جب عیادت کے لیے گئے تو کہا، دیکھا کہ گھر کے اندر جوتے رکھنے کی جو جگہ ہے وہاں رومال بچھا ہوا ہے. وہ رومال جو مدینہ منورہ سے لائے تھے وہ وہاں بچھا ہوا ہے. اب آپ بتائے کہ انہوں نے جو شکریہ ادا کیا تھا اس کی کوئی ویلیو ہوگی، اس کی کوئی قدر ہوگی ان کے دل میں؟ وہ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو عجیب و غریب آدمی ہیں، زبان سے ہر وقت جب بھی ملتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ تو تب ہوتا اگر ایک لفظ بھی نہ بولتے، لیکن اس کو پہن کر آتے تو میرے دل کو تسلی ہوتی. لیکن یہ تو پہن کر تو آتے نہیں، اور یہاں ایسی گندی جگہ کے اوپر اس کو رکھا ہے. تو ایک آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ نے مجھے آنکھ دی، اللہ نے مجھے کان دیا، اللہ نے زبان دی، اللہ نے دماغ دیا، اور ان تمام اعضا کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ کوئی شکر؟ یہ تو شکر نہیں، یہ تو ایک اللہ کے ساتھ ایک مذاق ہوا. تو حقیقی معنی میں شکر اس وقت ہے جبکہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارے، تب کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں شاکر ہے، یہ حقیقی معنی میں شکر گزار ہے، حقیقی معنی میں قدردان ہے. تو یہ تو ہوا شکر کی بات. اور کبھی کبھار انسان کے اوپر برے حالات آتے ہیں، مصیبت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، تجارت چل رہی تھی اب بند ہوگی، کسی اور نے بڑا سٹور کھول دیا، اب اس کی دکان جیسے چل رہی تھی نہیں چل رہی ہے، کسی بچے کا انتقال ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا. کبھی آدمی پے در پہ مصیبتوں سے اس کو گزرنا ہوتا ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، کسی نے غلط مقدمہ دائر کر دیا اس کے خلاف، تہمت لگا دی، اب کورٹ کے اندر اس کو پیش ہونا ہے، غلط مقدمہ، اور اس غلط مقدمے کے اندر وہ ہار گیا اور جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی عزت بھی نیلام ہو گئی. اس کو پتا ہے دل میں کہ بھئی میں تو بڑی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. دوست احباب اس کو چھوڑ دے، دوست احباب اس کو چھوڑ دے، ایک طرف سب اس کو چھوڑ رہے، سب کیا ہے، کوئی اس کو سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس قسم کی مصیبتوں سے انسان کو زندگی کے اندر دوچار ہونا پڑتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، لیکن بہرحال گزرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی دن. اور یہ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں، ہر ایک کو ان مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ مصیبتوں سے گزرنا ہوتا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر وہ جو انبیاء کے طریق کے قریب ہے ان کو زیادہ مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ جو ان سے زیادہ قریب ہے ان کو زیادہ مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حیات میں 3 بیٹیوں کی وفات ہوگی، 3 بیٹوں کی وفات ہوگی، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کے نواسوں کی وفات ہوئی، آپ کے قریبی رشتہ داروں کی وفات ہوئی، آپ کو اپنے وطن سے نکالا گیا، آپ کے گھر والوں نے آپ پر پتھر پھینکے، لوگ جن کو آپ جنت کا راستہ دکھانا چاہ رہے تھے ان لوگوں نے آپ کو ترک کر دیا، ایک طرف رکھ دیا، بائیکاٹ ہو گیا شعب ابی طالب میں 3 سال تک، پے در پہ مصیبتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، نوح علیہ السلام نے 900 سال سے زیادہ مدت تک دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، قوم نے ان کی دعوت کی طرف توجہ نہیں دی، چند افراد، گنے چنے افراد نے ان کی بات مانی۔ تو اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کسی کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ فرماتے کہ میں طرح طرح سے ان کو الگ الگ طریقے سے دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح میری بات مان جائے، لیکن جتنا میں وہ بلاتا ہوں اور زیادہ دور بھاگتے ہیں۔ تو مصیبتوں سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ خاص نہیں، اللہ کا اطاعت فرما بردار جو بندہ ہے اس کو بھی مصیبتوں سے گزرنا ہے۔ کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، مصیبت میرے اوپر کیوں آئی، یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت سے گزرنا پڑا تو ہم اور آپ کون ہیں، یہ سوال پوچھنے والے۔ جب انسان کو مصیبت سے گزرنا ہوتا ہے تو اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اس سے چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے، بس اسی کا نام صبر ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اسی کا نام صبر ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بالکل آنسو نہ بہائے، کہ اس کو غم اور حزن نہ ہو، یہ تو فطری چیز ہے، آنسو بہنا یہ فطری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ آپ کی ایک بیٹی کا کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، بالکل قریب الموت، چھوٹا سا بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام بھیجوایا کہ آپ تشریف لائے گھر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ صبر کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور صبر کیجئے اس کے اوپر۔ پھر ان کی طرف سے پیغام آیا لیکن آپ گھر تو تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ کے اندر اس نواسے کو رکھا گیا۔ بیٹے سے زیادہ نانا اور دادا کو اپنے پوتے اور نواسوں سے محبت ہوتی ہے، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اپنے بیٹے سے زیادہ پوتے سے محبت ہوتی ہے، بیٹی سے زیادہ نواسا اور نواسی سے محبت ہوتی ہے۔ اس لڑکے کو، بچے کو اپنے آپ کے گود میں رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول، انہوں نے اس کو صبر کے منافی سمجھا کہ آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ المؤمنین، یہ تو رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے دل میں رکھا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ جس کے آنکھ سے آنسو نہ بہتے ہو اس کا تو دل ہی نہیں ہے، وہ تو پتھر والا، وہ تو انسان نہیں تو جانور ہے، جس کا دل پتھر جیسا ہو اس میں کوئی حرج نہیں، آنکھ آنسو بہنے میں کوئی حرج نہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے اور اس موقع پر ان کے انتقال کر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے کہ غم ہوا، اپنے بیٹا، چھوٹا سا ننا منا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے، صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا، آنکھ سے آنسو بھی بہتے ہیں اور دل میں غم بھی محسوس ہوتا ہے، یہ تو فطری چیز ہے، غم کیوں نہ ہو، باپ کا انتقال ہو گیا غم ہوگا، جاب نہیں مل رہا ہے تو غم ہوگا، فقر کی زندگی گزار رہا ہے تو غم ہوگا، ولا نقول الا ما يرضي ربنا, لیکن ہم وہی بات زبان پہ لاتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ہم اللہ کے فیصلے کے اوپر اعتراض نہیں کرتے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, کیا نعوذ باللہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا جس کے اوپر یہ مصیبت بھیج سکتے تھے, جیسے کہ لوگوں کی زبان پہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں. اللہ کے فیصلے کے اوپر ہر وقت آدمی کو راضی رہنا ہے. اللہ ہمارے لیے جو فیصلہ جو چیز مقدر کرے, وہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے, انہوں نے کہا کہ اس شخص کا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق پوری دنیا چل رہی ہے. اس شخص کا حال آپ پوچھتے ہو اسی کی مرضی سے تو پوری دنیا کے مطابق پوری دنیا چل رہی ہے. اب ان صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ تو بہت بڑا دعویٰ کر لیا انہوں نے, یہ تو گویا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی مرضی سے پوری دنیا چل رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پوری دنیا چلتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق, اور میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی. اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں, میں اللہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ بھائی جیسی میری مرضی ویسی دنیا چل رہی ہے. جب میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا تو اب جیسے میں چاہت ہے ویسے اللہ کی چاہت کے مطابق دنیا تو چل رہی نہیں, یہ تو آپ کا ایمان ہے. جب اللہ کی چاہت کے مطابق دنیا چل رہی ہے اور میں نے اپنی مرضی فنا کر دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق دنیا چل رہی ہے. مرضی رب جس کے پیش نظر ہے, اس کی زباں پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مرضی رب جس کے پیش نظر ہے, اس کی زباں پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اگر یوں ہوتا, اگر یوں ہوتا اور فنا ہوتا اور فنا ہوتا, یوں ہونا چاہیے تھا اور ایسا کیوں ہو گیا, جس کے پیش نظر مرضی رب ہو کہ اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں خوش ہوں. اگر فقیری میرے مقدر میں ہے تو کوئی بات نہیں, صبر کی زندگی گزاروں گا. اگر مالداری میرے مقدر میں ہے تو الحمدللہ. بیماری میرے مقدر میں ہے, کبھی آدمی بالکل صحت مند تندرست ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پیرالائز ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیرالائز ہو گیا, اب زندگی ایک سیکنڈ کے اندر زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس قسم کی آفتوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له, اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور صبر کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کتنا اجر دیتے ہیں. جو غیر مسلم ہے ان کو تو یہ نعمت حاصل نہیں, کیوں؟ ان کی تو یہی دنیا ہے. اب پیرالائز ہو گیا تو وہ سوچے گا کہ بھائی یہاں رہنا تھا 60-80 سال, یہی تو میری دنیا تھی, اس میں پیرالائز ہو گیا, اب کون سی خوشی مناؤں. یہی میری دنیا ہے, بچہ چلا گیا دنیا سے, باپ چلے گئے دنیا سے, یہی میری دنیا ہے, جاب نہیں مل رہا ہے, فقیری تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوں, اب اس کے اوپر کون سی خوشی وہ منائے گا. کیوں؟ اس کی تو یہی دنیا, اس دنیا سے آگے تو اس کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو مانتا ہی نہیں اگلی دنیا کو. مسلمان تو اگلی دنیا کو مانتا ہے. اگر اس کو بیماری سے بیمار ہو گیا, اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہی, اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس صبر کے اوپر مجھے دوسری زندگی کے اندر بہت کچھ ملے گا, تو اب اس صبر کے اندر بھی اس کو خوشی محسوس ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سوچنے کے زاویے کو بدلے, سوچنے کے زاویے کو بدلے کہ بھائی اللہ نے مصیبت سے تو مجھے دوچار کیا, لیکن اسی مصیبت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہت کچھ دیں گے اور بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائی چاہتے ہیں اس کو مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا ہی کے اندر اس کی صفائی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما یصیب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بهن الخطايا. مسلمان کو ادنا سی تکلیف نہیں پہنچتی, جو بھی تکلیف, ادنا سی تکلیف, نصب ولا نصب وصب, کوئی تکلیف پہنچ جائے, تھکاوٹ محسوس ہو رہی اس کو, ہم من ولا حزن, غم اور حزن سے اس کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے, حتى الشوكة يشاكها, چل رہا تھا راستے میں اور کانٹا لگ گیا اس کو, یہ کوئی مصیبت ہے؟ کانٹا, چھوٹا سا کانٹا اس کو لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے اوپر بھی کفر اللہ بہن الخطایا, اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. اس چھوٹی سی مصیبت کے اوپر, یہ تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر رحیم اور کریم ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو ہمارا تو کچھ نہیں جاتا, ہمارا تو کچھ نہیں جاتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت لے لیتے ہیں, اس کے بدلے میں آخرت کے اندر اور سٹور کرتے ہیں اس کے لیے, نعمت لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایک مقام ہے جنت میں, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے نیک اعمال تو اتنے نہیں ہیں کہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں, مصیبتوں سے اس کو گزارتے ہیں, ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کا درجہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ اب وہ اس درجے کا مستحق ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے دوچار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتوں سے ہمیں گزارتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں بہت کچھ دیں گے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو میں بے حساب اجر دوں گا, کوئی حساب نہیں, کوئی گنتی نہیں, کوئی اکاؤنٹ نہیں, بے حساب. کب؟ جب کہ آدمی صبر کرتا ہے, اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہتا ہے. اور کس طرح آدمی صبر کرے, اس کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہی ہے جیسے گزشتہ کل عرض کیا کہ یہ سوچے کہ بھائی ایک نعمت مجھ سے چھین لی گئی, لیکن اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں تو سب ٹھیک ہے, اور تو بہت سارے کام چل رہے, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, چلو ٹھیک ہے, نابینا ہو گیا, اللہ حفاظت فرمائے, تو سوچے کہ نابینا تو ہو گیا لیکن بہرا تو نہیں ہوں, چل تو سکتا ہوں, پھر سکتا ہوں, مجھ سے کم درجے کے لوگ ہیں دنیا میں, کوئی نابینا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے, ٹھیک ہے, مصیبت سے تو میں دو چار ہوا ہوں, لیکن میرے پاس اور بھی تو بہت ساری نعمتیں ہیں, اس کی وجہ سے اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی. ایک اور زاویہ سوچنے کا, حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو دنیا میں غم کب ہوتا ہے, تکلیف کب ہوتی ہے, ایک تو وہ تب جب کہ کوئی چیز اس کی چلی جاتی ہے, جب کہ کوئی چیز, مال چوری ہو گیا, اس کی چیز جب چلی جاتی ہے اس کو غم ہوتا ہے, ورنہ نیوز پیپر میں روزانہ کس سے سنتا ہے کسی کا یہ ہو گیا, کسی کا فلاں ہو گیا, اس کو کوئی غم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میری چیز نہیں ہے, کسی کا چلا گیا, گڈ لک ٹو ہم. جب اس کی چیز چلی جاتی ہے, اس کی گھڑی چوری ہوگی, اب اس کو غم ہو رہا ہے, گھر کے کیا ہے کے اوپر کوئی ڈاکہ کسی نے ڈال دیا, سامان سارا چلا گیا, تو اب غم ہو رہا ہے, اس کی بینائی چلی گئی تو اب اس کو غم ہوگا, کسی کے اپنی چیز چلی جائے تو اس کو غم ہوتا ہے. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ چیز چلی جائے ہمیشہ کے لیے, تب اس کو غم ہوگا. اب ہم نے جا کر اپنی گیراج میں گاڑی دی, مکینک نے کہا ایک ہفتے تک یہاں چھوڑنا پڑے گا, تو گاڑی جا رہی ہے کہ نہیں اس کی زندگی سے, لیکن اس کو غم ہوتا ہے, روتا ہے؟ نہیں روتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ایک ہفتے واپس آ کر یہ پک اپ کرنی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے تو گاڑی نہیں جا رہی ہے, یہ تو چند دنوں کے لیے گاڑی جا رہی, واپس مل جائے گی. کسی نے آپ کو, آپ جا رہے ہیں کہیں سفر میں, آپ نے کسی کو اپنے گھر کی چابی دے دی, اب آپ کا گھر گویا کسی اور کے قبضے میں جا رہا ہے, لیکن اس وقت غم نہیں ہوتا آدمی کو, فکر نہیں ہوتی, اس لیے کہ پتہ ہے کہ میں واپس آؤں گا تو مجھے اپنی چیز واپس مل جائے گی. تو آدمی کو غم تب ہوتا ہے جب کہ اس کی چیز چلی جاتی ہے, اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں, یہ سب کچھ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. جب آدمی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ یہ میری چیزیں نہیں ہیں, یہ جو کچھ ملا ہے مجھے یہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, جب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ نے لے لیا تو اس میں کون سے غم, یعنی صدمہ تو ہوگا لیکن وہ زبان نہیں کھولے گا, اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے. اور پھر مثال دیتے, ایک صاحب یہاں سے گئے مثلا دبئی, بچوں کو لے کر, بیوی کو لے کر, اور آپ کو اپنے گھر کی چابی دے کر گئے, بڑا شاندار مکان ہے, ایئر کنڈیشننگ والا بڑا مکان, گارڈن ہے, یہ ہے وہ ہے, اور آپ کو کہا کہ میں دو تین ہفتے کے لیے جا رہا ہوں, یہ چابی ہے آپ اس میں رہو. اب دو تین ہفتے کا ارادہ تھا, وہاں گیا اور وہاں جاب مل گیا ان کو, اچھا لگ گیا اور وہیں مقیم ہو گئے, اور آپ کو کہہ دیا کہ آپ گھر میں رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ایک سال گزرا, دو سال گزرے, تین سال, پانچ سال ہوئے, پھر ان کی طرف سے فون آیا کہ بھائی کانٹریکٹ ختم ہو گیا, میں واپس کینیڈا آ رہا ہوں, میرے گھر کی چابی واپس کر دیجئے, گھر خالی کر دیجئے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کو غم تو ہوگا نا, تھوڑا بہت صدمہ تو اس کو ہوگا کہ بھائی گھر میں بڑا آرام دہ مکان تھا, پانچ سال تک اس میں رہے اور مزے اڑائے, لیکن وہ اس کو کہے گا کہ بھائی تو کون ہے گھر کی چابی مانگنے والا؟ کہے گا اس کو؟ کہہ سکتا ہے؟ بلکہ خوشی خوشی اس کے دوست جب واپس آئے گا, یہ آپ کی چابی ہے, جزاکم اللہ, شکریہ, آپ نے 5 سال تک مجھے گھر میں رہنے دیا, 5 سال تک مجھے گھر میں رہنے دیا مفت میں, گھر سے میں نے فائدہ اٹھایا. وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی یہ گھر تو میرا نہیں ہے, تو ان کا ہے. یہ تو ان کا احسان ہے کہ چند دن کے لیے مجھے یہ گھر دیا انہوں نے استعمال کرنے کے لیے. تو اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہے, گاڑی ہے, گھر ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, ہمارے عزیز و اقارب ہے, مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, آزادی ہے, امن ہے, یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ جس دن چاہے ہم سے واپس لے سکتا ہے, ہمیں اس کے اوپر زبان کھولنی نہیں چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹے کا انتقال ہو گیا, وہ گھر سے باہر تھے. ان کی گھر والی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں موجود تھی. گھر بچہ بیمار تھا, بچے کا انتقال ہو گیا, انہوں نے بچے کو کیا ہے جو کفن دفن وغیرہ کرنا تھا, بچے کو ڈھانپ دیا اور انتظار کر رہی ہے کہ شوہر واپس گھر آئے. ایک عورت ذات ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر واپس گھر آئے, اپنے اوپر قابو پا لیا انہوں نے, شوہر کو نہیں بتایا, اس لیے کہ سفر سے آ رہے, بھوکے ہوں گے, ان کی اور بھی خواہشات وغیرہ ہوگی, لمبے سفر سے آ رہے ہیں. اب اگر جیسے ہی شوہر گھر میں پہنچے, فوراً ان کو خبر دے دی کہ اس طرح ہوا ہے, نہ کھائیں گے نہ پئیں گے, تو ان کو, انہوں نے, وہ خاموش رہی, عورت ذات خاموش رہی, کچھ نہیں کہا اپنے شوہر کو. شوہر بالکل مسکراہٹ کے ساتھ شوہر سے ملی, سفر سے آئے تھے, کھلایا پلایا, کیا ہے, غسل کیا ہوگا وغیرہ. پھر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات, گھر کے اندر بچہ انتقال کیا ہوا ہے, وہ گھر, وہ بچہ اسی گھر کے اندر ہے ابھی. اس عورت کے اندر استقامت کس قدر تھی, میاں بیوی کے تعلقات انہوں نے قائم کیے, کچھ نہیں کہا شوہر کو, خاموش رہی. جب شوہر کی جتنی بھی ضرورتیں تھیں ان سے, وہ شوہر اپنے فارغ ہو گئے, تو پھر انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر کسی قوم نے کسی کو کوئی چیز عاریت پر دی اور وہ اس کو واپس لے لے, تو اس میں کوئی غم کرنے کی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی غم کرنے کی بات ہے, کسی نے کسی کو کوئی چیز دی واپس لے لی تو اس میں غم کرنے کوئی چیز بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اپنے شوہر کو کہ اللہ نے بھی ہمیں ایک بیٹا دیا تھا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا ہے اپنے اس بیٹے کو, اب وہ بیٹا اب دنیا میں ہے نہیں. اس طرح اپنے شوہر کو تسلی, عورت شوہر کو تسلی دے رہی کہ اللہ نے یہ چیز ہمیں دی تھی, اللہ نے چاہا تو لے لی, اس میں کوئی غم کرنے کی بات, اس میں کوئی اعتراض کرنا, غم تو ہوتا ہے, اعتراض کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز اپنی ہوتی ہے, اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چیز میری نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے, تو آدمی کے لیے اس غم کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات, جب وہ چیز ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ چیز اللہ نے واپس تو لے لی, لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور بہت کچھ دیں گے اور بہت کچھ دے رہے ہیں. جب آدمی اپنے سوچ کو بدلے گا اور اس طرح سوچے گا کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت چھین لی مجھ سے, لیکن اس کے بدلے میں اللہ کے لیے تو کچھ دینا ضروری نہیں تھا, ہم کو آخرت میں اس کے بارے میں, جب وہ چیز اللہ کی اللہ نے لے لی تو اس کے اوپر اجر دینا کوئی ضروری نہیں. کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے میری فلاں چیز لے لی اور اس کے اوپر مجھے کچھ دیا نہیں. اگر کوئی ہم سے کوئی چیز عاریت پر دے اور واپس لے لے تو ہم کو رقم تو نہیں دیتے نا, اس لیے کہ جب چیز ان کی ہے تو وہ رقم ہم کو کیوں دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں, اللہ ہم سے واپس لیتے ہیں, اس کے بدلے میں ہمیں اجر ملنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ہم اس کے مستحق ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ دیتے بھی نہیں بہت دیتے ہیں اس صبر کی بنا پر. تو صبر کا نام یہ ہے رضا بالقضاء, رضا بالقضاء, قضاء کا معنی اللہ کے اللہ کا فیصلہ, اللہ جو مقدر کرے, رضا بالقضاء, اس کے اوپر انسان کو راضی رہنا ہے, انسان کو ہر وقت اس کے اوپر راضی رہنا ہے, اللہ کے فیصلے پر اس کو قانع رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورد بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس, تو مالدار ہونا چاہتا ہے, تو مالدار ہونا چاہتا ہے, ورد بما قسم اللہ لك, اللہ نے تیرے مقدر میں جو روزی رکھی ہے اس کے اوپر راضی رہ. رضا بالقضاء کہ یہ میرا مقدر ہے, وَرْدَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ انسان جب مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک ان الانسان لربہ لکنور، وہ ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے وہی ایک مصیبت اور ہر وقت ہر جگہ اسی کی گیت گاتا ہے، ایسا ہوا، یوں ہوا، فلاں ہوا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، فلاں ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، مصیبت اس پر آنی چاہیے تھی، میرے اوپر کیوں مصیبت آئی۔ یہ بے صبری ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اندر فنا نہیں کیا۔ حالانکہ مسلمان کا تو حال یہی ہے کہ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر له، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، انا للہ، انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے، میرا مال چلا گیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، میں بھی اللہ ہی کا ہوں، میرے عزیز کا انتقال ہو گیا، انا للہ، وہ بھی اللہ کا ہے، انا للہ، اور ہم سب اللہ کے ہیں، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا ہے اور جو باقی رہ گئے وہ بھی اللہ کے ہیں، انا للہ، تجارت نہیں چل رہی ہے، پھل نہیں پک رہے ہیں، انا للہ، اللہ چاہتا ہے تو پکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں پکتے، ہم سب اللہ، بیمار ہو گیا، انا للہ، وی آل بلونگ بیک ٹو اللہ، وانا الیہ راجعون، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر یہ دنیا جیسے میں نے کہا سب کچھ ہوتی تو غم کرنے کی بات ہوتی، اعتراض کرنے کی بات ہوتی کہ بھائی چھوٹی سی دنیا ہے، چند دن یہاں رہنا ہے اور پھر بھی اللہ نے مجھے مصیبت سے دوچار کیا، ایسا کیوں نہیں کہ بھائی اتنی زندگی مختصر سی تھی، مزے سے گزر جاتی، اگر یہ بات ہوتی تو کوئی کہہ بھی سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ تو چند روز زندگی ہے، یہ مصیبت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، برے حالات اچھے حالات سے بدل جاتے ہیں، اچھے حالات برے حالات سے بدل جاتے ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، جب کوئی آدمی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اے اللہ آپ مجھے میری مصیبت کے اندر اجر دیجئے، یعنی مجھے صبر کی توفیق دیجئے، جب صبر کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، وخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بدلے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما، اس کے بدلے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ اور دنیا کے اندر ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ آدمی سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے اور بعد میں اس سے بہتر جاب اس کا چلا گیا، اب ہائے واویلا کر رہا ہے، پریشان ہے، اور چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد دیکھتا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر جاب آفر آ رہا ہے۔ اگر وہ مصیبت سے دوچار نہ ہوتا اور اس جاب میں ہوتا تو یہ آفر نہ آتا اس کو، اگر آتا تب بھی قبول نہ کر سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاکم، حاکم کا معنی اسی کے کنٹرول سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا حاکم نہیں جو ظالم ہے، حکیم ہے، اس اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، کبھی ہمیں کچھ نظر آتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جو چیز ہمیں بظاہر ایسا لگ رہی کہ یہ مصیبت ہے، کیا ہو گیا، پھر اسی کے اندر بعد میں کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاکم بھی حکیم بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، نفرت نہیں رکھتے، کسی کو مصیبت میں دو چار کرنے سے اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کو کوئی خوشی ہوگی کسی کو مصیبت میں دو چار کرنے سے، اللہ کو کچھ نہیں ملتا، اللہ تو اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے مصیبت کی وجہ سے آدمی مسجد میں آنے لگتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے، جو آج تک دور تھا اللہ اس کو مصیبت سے دو چار کرتے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو کینسر ہے، اب یہ مصیبت ہے کہ نہیں، کینسر، اب اس کو بالکل موت کے قریب پہنچ گیا، کتنی بڑی مصیبت، لیکن مسلمان کے لیے خیر، اب وہ جو مسجد میں بالکل نہیں آ رہا تھا وہ بھی مسجد میں آ رہا ہے، وہ جو اللہ کے سامنے کبھی گر گرا کر روتا نہیں تھا وہ بھی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، جو کبھی دعا نہیں کرتا تھا دعا کر رہا ہے، جو کبھی صدقہ نہیں دیتا تھا ایک ڈالر بھی نہیں دیتا تھا، غفلت کی زندگی، اس کینسر کی برکت سے اب صدقہ پر صدقہ کر رہا ہے کہ کہیں شفا مل جائے، اور نہیں تو اس کے سامنے یہ بھی تو ہے کہ کل مرنا ہے، چلو کچھ تیاری کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو مصیبت کے اندر خیر کا پہلو، اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو کینسر اس کو کہہ دیا کہ بھائی کینسر ہے تو وہ تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس میں کون سی خوشی منانے کی بات ہے، اس میں کون سا خیر کا پہلو ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ موت ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں، مسلمان کو یہ سمجھ یہ پہلو اس کے سامنے ہے جب دین سے تعلق رکھے گا کہ یہ کینسر سے میں گزر رہا ہوں, ایک ایک دن کے اوپر جو جس مصیبت ایک ایک سیکنڈ جس مصیبت سے میں گزر رہا ہوں اللہ کے یہاں درجات بلند ہو رہے ہیں, میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, تو اس برائی کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے. فرق یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بدلے, سوچنے کے زاویے کو جب بدلے گا تو ہر چیز کے اندر اس کو خیر نظر آئے گا, ہر پہلو میں اس کو خیر نظر آئے گا. پھر وہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا, وہ اللہ کے حکم کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا, اور اسی کا نام ہے صبر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہی صبر چاہتے ہیں. تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے اور اس بات کا یقین کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتے, ہمارے حضرت فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے لیتے کچھ نہیں, اللہ تو دیتے ہی ہے, اگر کچھ لے لیا تو ثواب دے رہے ہیں, اور اگر کچھ دیا مادی چیز روحانی چیز تو الحمدللہ, اور اگر وہ چیز آپ کی چلی گئی تو آپ کو ثواب تو بہرحال مل رہا ہے. تو اللہ کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہی ہیں. ہمیں اس بات کو ذہن میں بٹھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہو سکتا ہے کہ رمضان کی چند ہی گھڑیاں رہ گئی ہو, تو اس لیے اس کی خوب قدر دانی کرنی چاہیے, اور اگر ایک اور دن مل جائے تو نور و نلا نور. بولنے والے کم تھے اس وقت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا ایک دن اور مل جائے یہ بھی اچھا ہے, اور کسی کے دل میں یہ ہو کہ عید ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے, عید کے انتظار میں ہے تو کوئی حرج نہیں, اور رمضان مل جائے یہ تو اللہ کی قدرت سے, ہم چاند تو خود تو نہیں لا سکتے, چاند تو خود بخود آئے گا یا نہیں آئے گا. تو جس حال میں ہو, عید تو بہرحال آنی ہے, آج نہیں آئے گی تو کل بھی آئے گی, تو اگر ایک دن زیادہ ہے تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے, اگر نہیں ہے تو جتنی گھڑیاں رہ گئی اس کی خوب قدر دانی کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.